चलिए देखते हैं इंशाल्लाह ताला तफसीर आज की।
फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह अल्लदीना यशरून अल हयात अद्दुनिया बिल आखिरा, बस चाहिए कि जंग करें अल्लाह के रास्ते में वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को बेच देते हैं आखरत के बदले। यानी यहाँ खास तौर पे किताल कहा गया है, किताल का लफ्ज आप ये देखें। यहाँ हम तो आजकल बहुत ज्यादा इस चीज को अब्यूज किया गया है, लफ्ज जिहाद को। जिहाद का लफ्ज अल्टीमेट स्ट्रगल के लिए, किताल है जंग के लिए। किताल जिहाद का एक पार्ट है, मगर जिहाद ऑलवेज डजेंट मीन किताल। जहां जहां कुरान पाक में जिहाद लिखा हुआ उसको किताल कर दिया गया और हर जगह जी लड़ने का कहा गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हम कहें हर मुसलमान एक इंसान है, लेकिन ये नहीं कह सकते हर इंसान एक मुसलमान है। ये नहीं कह सकते ना, इंसान तो बहुत सारे हैं, उनमें मुसलमान कुछ होंगे। इसी तरह जिहाद में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, क़िताल इज पार्ट ऑफ जिहाद। तो यहाँ पे देखें साफ वर्ड मेंशन किया गया। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत दफा हमें फेस करनी पड़ती है, फिर हमें जवाब ही नहीं आता कि क्या इसका जवाब है। तो चाहिए कि किताल करें अल्लाह के रास्ते में कौन लोग, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को बेच दिया आखरत के बदले। किताल फी सबीलिल्लाह यानी किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, दुनिया पाने के लिए नहीं होता कि हमें माल मिल जाए, जैसे इनको हो रहा है। हाय हम माल गनीमत से महरूम हो गए, हाय हमें इतना फायदा हो जाना था हम इसे। नहीं, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं ना, वो ही है जो अल्लाह के रास्ते की जंग है। फी सबीलिल्लाह जंग सिर्फ वो है जिसमें दुनिया का कोई भी इंसान को इंटरेस्ट ना हो कि इस ये गर्ज ना हो कि ये चीज मिल जाए और वो जमीन का खत्ता मिल जाए और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लें या ये कर लें वो, या जमीन का हम अपनी पावर को बढ़ा लें, अपनी हम एम्पायर को बढ़ा लें। ये भी नहीं होता, कॉनकर करते जाएं जगहों को, ये भी नहीं होता। लोगों को गुलाम बना लें, ये भी नहीं होता। मकसद सिर्फ अल्लाह का कलिमा बुलंद करना होता है, और वो भी कैसे होता है कि एक जगह पे खिलाफत कायम हो। आप देखते हैं ना दौरे खिलाफत कैसा था, एक जगह पे खिलाफत कायम हो फिर उसको एक्सपेंड करना हो, तो दूसरी जगहों के ऊपर जब जाते हैं तो वहां के लोगों को कहा जाए, इस्लाम की दावत दी जाए, मुसलमान होने को कहा जाए। अगर वो नहीं होते तो वो टैक्स दे दें और रहते रहे अपने कुफर पे ही रहते रहे, जिजिया दें और रहे वहां पे। इस्लाम ये नहीं कहता तुम फोर्सफुली के नहीं अब हमने यहाँ पे हमला किया सारे के सारे मुसलमान हो जाओ नहीं तो हम ये कर देंगे। जैसे स्पेन में हुआ था, उन्होंने कहा सब क्रिश्चियन हो जाओ वरना यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। तो बहुत सारे मुसलमान क्रिश्चियन हो गए थे। आज वहां पे देखें जो मस्जिद थी मुसलमानों के वक्त से बनी हुई थी, उनके ऊपर सलीबे लगी हुई, क्रॉस लगे हुए, उनको चर्च बना दिया गया। तो इस्लाम तो ऐसे नहीं कहता, जबरदस्ती तो है ही नहीं। लायक रहा फिर दीन, किसी को नहीं आप जबरदस्ती मुसलमान बना सकते। तो इस्लाम इस तरह से नहीं कहता कि जाओ और जाके लोगों को मारो और उसके बाद उनको कहो मुसलमान हो जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। कितना मिस इंटरप्रेट किया गया, और हमें चूंकि पता ही नहीं है तो हम भी सोचते हैं कि शायद ऐसा ही है। मोमिन सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ता है, याद रखें, फी सबीलिल्लाह। और ये भी एक बात याद रखें, हर मुसलमान जो कोई जंग कर रहा होगा, आप ये नहीं कह सकते ये फी सबीलिल्लाह है। आज तो हमने ये बना लिया ना, मुसलमान जिधर भी लड़ रहा है वो फी सबीलिल्लाह हो गया। वो कैसे फी सबीलिल्लाह होगा, आप उसका मकसद देखें। अगर उसका मकसद ये है तो फिर वो फी सबीलिल्लाह जंग होगी। या आगे बताया गया आयत 75 में कि इस मकसद से भी लड़ सकते, अदरवाइज वो जंग फी सबीलिल्लाह नहीं है। अपनी कौम के लिए, अपनी अपनी जात को बुलंद करने के लिए, अपने कोई और हिडन एजेंडास के लिए जो लड़ता है, देखें ये कि इससे इस्लाम को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान। आपको खुद ही पता चल जाएगा किसकी जंग अल्लाह के लिए और किसकी नहीं। और मुसलमान किराए का सिपाही भी नहीं होता, जो चाहे उसको खरीद ले और कहे जो हमारे मुल्क के लिए लड़ना शुरू कर दो। یا ابو مشرقین کی فوج میں لڑ رہا ہو. فی سبیل اللہ لڑنا صرف وہ ہے جو دنیا کی زندگی کی کوئی غرض نہیں، انہوں نے بیچ دیا آخرت کے بدلے میں، ان کو آخرت میں اجر چاہیے بس. وہ فیصلہ کر چکے ہیں، جان جائے مال جائے کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم بیچ چکے ہیں یہ دنیا کی زندگی، ہمیں بس آخرت چاہیے. یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاس چاہیے کہ وہ جنگ کریں، اور وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ مومن کی جنگ صرف اس راستے کی ہوتی ہے، یہ ہے جو قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اس کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے پھر چاہے وہ قتل کیا جائے چاہے غالب آ جائے، ان قریب ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ یہ اللہ کے راستے کا سفر ہے، قرآن کا سفر اللہ کے راستے کا سفر، اس میں کسی کا ایک نمبر زیادہ آ جائے یا ایک نمبر کم آ جائے، ایز لانگ ایز آپ نے کوشش کی ہے اس راستے میں اجر پائیں گے ہی پائیں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح آیا نا کہ جو جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، یاد رکھیں فی سبیل اللہ جس کی جنگ ہوگی، اس چیز کو بھول نہیں جایا کرے نا، یہ چیز امپورٹنٹ ہے. فی سبیل اللہ، سب جنگوں میں ایسا نہیں ہوگا جہاں مسلمان لڑے وہاں پہ یہ ہوگا، نہیں، جو فی سبیل اللہ ہوگی وہاں پہ پھر کوئی چاہے مارا جائے تو وہ شہید ہے، جنت میں پہنچ جائے گا، غالب آ جائے تو پھر بھی فتح ہے، دنیا میں بھی فتح مل گئی، اور اللہ تعالی کی طرف سے اجر دونوں کو ہی ملے گا، چاہے وہ شہید ہو گیا چاہے وہ فاتح بن کے آ گیا، دونوں برابر ہیں اجر میں. اب اگلی آیت کے اندر بتایا گیا کہ اور قتال کے لیے کون سا سبب ہو سکتا ہے، کیا ریزن ہو سکتا ہے جس کے لیے قتال کیا جا سکتا ہے. وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، تم ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے، وہ اتنے بے بس اور مجبور ہو چکے ہیں. یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ ہیں جو مکہ میں رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر پائے. اب دیکھیں جب احد ہو گئی نا تو ان کافروں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے، انہوں نے جو ظلم اور ڈھانا شروع کر دیا ان کے اوپر، اور شیر ہو گئے وہ. اب یہ بےچارے بے بس ہیں، کیونکہ مرد ہیں تو ہو سکتا ہے بوڑھے ہوں، ہو سکتا ہے بیمار ہوں، وہ ہجرت نہیں کر سکتے. عورتیں ہیں، وہ بےچاری کیسے اکیلی ہجرت کریں، ظاہر ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گی. بچے ہیں، وہ بھی بے بس ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، وہ اکیلے تو نہیں ہجرت کر سکتے. اب وہ یہ لوگ وہاں پہ پھنس گئے ہیں، سمجھائی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم کیوں نہیں ان کے لیے لڑتے، ان کو نجات دلانے کے لیے، ان کو وہاں سے ریسکیو کرانے کے لیے، کیوں نہیں لڑتے؟ لڑو. یعنی ایک ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے. اچھا، اب اس آیت کو بھی اس قدر مس انٹرپریٹ کیا گیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہاں نکلو تم، اور تم اس طرح سے کرو، جاؤ اور ایسے بوڑھے عورتوں اور بچوں کو، ان کو لبریٹ کراؤ، ان کو آزادی دلاؤ، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کراؤ، ان کو نجات دو، تو بس نکلو آپ ساری دنیا کے اندر، اور خفیہ طور پہ جا کے کشمیر میں لڑو، اور خفیہ طور پہ جا کے یہاں پہ لڑو، اور ایسے کرو. یہ نہیں ہے بات. دیکھیں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا بھی چاہیے بیک گراؤنڈ، آگے آئے گا آیت نمبر 77 میں، ایک پورا مکن پیریڈ گزرا ہے، اس کے بعد یہ وقت آیا کہ مسلمان مدینہ موو ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیے گا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم بات کرتا ہے نا تو وہ یہ سامنے رکھ دیتا ہے آپ کی آیتیں، کہتا ہے ہمیں ان کا بتاؤ نا، یہ آپ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس وقت آپ کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو، ہاں قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، اور ہم خود شرمندہ سے ہو کے اپنے دین کے اوپر اور سوچتے ہیں کہ نہ ہی ہوتی یہ آیتیں تو اچھا تھا، کیونکہ ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کس قدر بیوٹی ہے اور کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ بات کو بتایا گیا ہے، کیسے احکامات دیے گئے، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ، بعض اللہ معاف کرے سو کالڈ اسکالرس، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایسی آیتیں دکھا کے، دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ او بھائی دیکھو تو صحیح کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ رہ کر مکہ میں دعوت دی، کیریکٹر بلڈنگ کی، لوگوں کو جمع کیا، ایسے لوگ تیار کیے، دعوت دیتے رہے، جب حجت تمام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اس بستی سے نکلنے کا۔ اور ہونا کیا تھا، جب کوئی رسول کسی بستی کو چھوڑ کے نکلا، آج تک کیا ہوا، کتنے قصے آپ نے قرآن میں پڑھے ہیں، کیا ہوتا تھا پھر اس کے بعد اس بستی کا حال، جب بستی والے اس قدر برا حال کر دیتے تھے کہ وہ یعنی رسول کو قتل کرنے کی در پہ ہو جاتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، تو پھر رسول ہجرت کر جاتے تھے اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کے، پیچھے بستی والوں کا کیا ہوتا تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ صفایا کر دیتے تھے، پتھروں کی بارش ہو گئی، ان کو الٹا دیا گیا، ان کے ساتھ یہ کیا گیا، مکہ والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا پھر؟ کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے، لیکن ان کو سزا تو ملنی تھی، پھر کیا کیا گیا، ان کو ان کی ایک قریا سے نکال کے مارا گیا۔ اور اس کے اندر کتنے سارے لوگ پھر بعد میں بھی مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اسپیشل فضل کیا اپنا، کیونکہ اس مکہ کی بستی کے اوپر تو پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی تھی نا، کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا اس بات پہ، کیوں نہیں ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا، وہ تو مانگتے بھی تھے لاؤ نا عذاب، لاؤ ہمارے لیے۔ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچ کے باہر لے کر آیا، بدر میں مارے گئے اتنے بڑے بڑے سردار، بستی سے نکالا گیا نا تاکہ مکہ میں نہ خون خراب آؤ، احد میں نکالا گیا ان کو، لیکن اتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور ایک اس کے بعد بھی ہجرت کرنے کے بعد بھی ایک ریاست قائم ہوئی، ایک اسلامک سٹیٹ قائم ہوئی جہاں پہ امن و امان اور انصاف تھا، اور پھر یہ حکم آیا کہ اب ان کی ہیلپ کرو، اب ان کو ریسکیو کرو، اب ان کو بھی نجات دلاؤ، اب ان کو نکال کے لاؤ وہاں سے۔ آج کیا ہے، ہم جب ہم چل پڑتے ہیں دوسروں کو ریسکیو کرانے، ہمارے اپنے حالات کیا ہیں، ہمارے اپنے لوگ تو روتے پھر رہے ہیں انصاف کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اپنے مسلمان ہی اپنے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنے ہاں کوئی چیز کو صحیح نہیں ابھی تک کر سکے، ہم دوسرے کو کیا ریسکیو کرانے جائیں گے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ انہوں نے تو ایک اسلامک سٹیٹ ایسی قائم کر دی جو رول ماڈل ہے آج تک، وہ قائم کر کے دکھائی، اس کے بعد ان کے لیے گئے، ہم نے کیا قائم کر کے دکھایا دنیا میں، کچھ بھی نہیں، کہہ رہے ہیں دوسرے ظلم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں پہ، اور ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں پہ، جب ہماری اپنی عورتیں روتی ہیں جس وقت وہ بیوہ ہو جاتی، ہمارے اپنے بچے روتے ہیں جب وہ یتیم ہو جاتے، اور ہمارے اپنے لوگ ہی ان لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہیں، اور ہم انصاف کے علم بردار بن کے دنیا میں گھوم رہے ہوں کہ ہم اسلام پھیلانے چلے ہیں، پہلے اپنے خطوں میں تو اسلام کو پھیلاؤ، وہاں پہ تو اسلام زندہ کرو۔ وہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ روتے تھے کیونکہ ان کے اوپر وہاں ظلم ہو رہا تھا، تو اب ان مسلمانوں کا کام ہے کہ اب یہ ان کو نجات دلائیں، کیونکہ انہوں نے اب ایک جگہ پا لی ہے، اپنے قدم مضبوط کر لیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، ہمارے لیے اپنے پاس ایک ولی بھیج دے، جو ولی کون ہے، جو دوست ہو، حامی ہو، جو انتظام سنبھالے کسی چیز کا، انچارج ہو، جیسے اولی الامر کی بات آئی تھی نا، تو اسی طرح نصیر کون ہے، جو مدد کرنے والا ہے، ڈیفینڈ کرنے والا ہو، اللہ ہمیں ایسا کوئی بندہ ہمارے لیے بھیج، یہ جو کوئی لوگ کسی ظالم بستی میں پھنسے ہوں ان کے لیے بہترین دعا ہے کہ وہ یہ دعا کریں کہ اللہ اس بستی کے ظالم لوگوں سے ہمیں نجات دے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں. یعنی دونوں جنگوں میں بڑا فرق ہے. یقاتلون تو دونوں میں ہی ہے، لیکن اور فی سبیل بھی ہے دونوں میں، لیکن ایک فی سبیل آگے اللہ کے اور ایک فی سبیل کس کے؟ طاغوت کے. جو جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہے وہ ظاہر ہے فی سبیل الطاغوت ہے. طاغوت کو ہی آپ سٹرونگ کریں نا. طاغوت کون تھا؟ میں آپ کو بتایا تھا، ایسی طاقت، ایسی قوت جو خود بھی اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرے اور دوسروں کو بھی ڈس اوبیڈینس کی طرف بلائے، دوسروں کو بھی اللہ کی فرما برداری نہ کرنے دے، وہ طاغوت ہے. تو ایک جنگ ہے جو اللہ کے راستے میں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے. اور دوسرا ہے طاغوت. طاغوت کے لیے جنگ کون سی ہوتی ہے؟ جو شریعت کے خلاف نظام نافذ کرتی ہے، جو اور کسی اپنے ایجنڈاز کے لیے جنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کی جنگ اللہ کے راستے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی مسلمان لڑ رہا ہے ہم کہیں یہ تو فی سبیل اللہ ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. کیونکہ مسلمان ہو کے بھی آج ہم ایمان والے نہیں ہیں. مسلمان ہونا الگ بات ہوتی، مسلم اور مومن میں فرق ہے. جو اس کے اندر ایمان ہوگا نا، وہ صرف اللہ کے راستے میں لڑے گا، اور وہ ایسے بھی جنگیں نہیں کرتا پھرے گا شوقیہ مال بٹورنے کے لیے یا کسی اور کی فوجوں میں ایسے ہی بس تنخواہ دار سپاہی کے طور پہ. اور دنیا کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جنگوں سے بھری پڑی ہے ہسٹری، مگر وہ لوگ جنگیں کیوں کرتے تھے؟ برٹش نے دنیا فتح کر لی، انہوں نے کہا ہماری تو سلطنت کے اندر سورج ہی غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی امپائر تھی ان کی. لیکن کس لیے تھی؟ کیا وہ جنگیں فی سبیل اللہ تھی؟ اللہ کا کلمہ رائج کرنے کے لیے تھی؟ نہیں، سبیل طاغوت تھی. اسی کے لیے اگر ہم پڑھیں کہ کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں جگہوں کو، کس طرح ملکوں کو فتح کیا گیا، پھر کیا ان کے وہاں پہ طریقے تھے، کیا ان کی نیت اور مقاصد تھے، تو ہمیں پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ جنگ ہوتی کیا ہے. کہ آج ہر ایک کہتا ہے کہ ہم تو فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں. جو مسلمان تلوار اٹھاتا نا، وہ یہی سوچتا ہے فی سبیل اللہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں. جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے گا، یہ نہیں ہے مطلب کہ وہ فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ ایک بندہ اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، ایک اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، کس کے لیے لڑتا ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے، بس وہ ہے فی سبیل اللہ. تو یعنی کوئی بھی خود سے یہ بیان کرے کہ میری جنگ اللہ کے راستے کی ہے، اس سے وہ جنگ اللہ کے راستے کی نہیں ہو سکتی. کوئی فتویٰ دے دے، کوئی ڈکلیئر کر دے اور ہم دیکھ لیں کہ یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس لیے ہیں یہ فی سبیل اللہ. اب وہ کیا پتا یہ کوئی مشرق ہے، کوئی یہود ہے، کوئی نصارہ ہے، ان میں سے کوئی اللہ اکبر کر کے. اور اس کے بعد منافقین اس زمانے میں تو ایسے تھے، آج ایسے لوگ ہیں جو بھیس بدل کے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کے لڑنے لگے اور کہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. تو آپ کیسے کہہ سکتے، کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ، اس پہ نظر رکھیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. کوئی ایمان والا ظلم کے لیے نہیں لڑے گا، ظلم کرنے کے لیے. جہاں پہ آپ ظلم ہوتا دیکھ لیں، وہ فی سبیل اللہ جنگ نہیں ہے. کون کس کے لیے لڑ رہا ہے، وہ آپ کو ان کے طریقوں سے، باتوں سے نہیں دھوکہ کھائیں. باتیں بہت لوگ بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں اور جھنڈے لگا سکتے ہیں ایسے جن پہ کلمے لکھے ہوں اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ ان کا کام، ان کے طریقے، ان کا نتیجہ کس کی فیور میں جا رہا ہے، کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو کہا گیا تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. شیطان کے دوست کون ہے؟ جو طاغوت ہے نا، وہ ہی ہیں شیطان کے دوست. سب سے بڑا طاغوت تو شیطان ہے، اور یہ جو اس کے چیلے ہیں ان کے ساتھ تم لڑو. ان نقید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے وہ ہمیشہ یاد رکھو کمزور ہی رہے گی، اس لیے کہ شیطان کی چال سامنے سے بہت مضبوط نظر آتی ہے، مگر جب مومن اس کے سامنے آتا ہے پھر وہ اس کو پتا چلتا ہے، صرف آنے کی دیر ہوتی ہے سامنے، پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اس مومن کا دعویٰ ایمان اور اس کا ایمان جی کو جو مضبوطی ہوتی ہے نا، وہ شیطان کی چال کو کمزور کر دیتی ہے. تو ضعیف سے مانا کیا ہے؟ یعنی وہ مغلوب ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، روکو اپنے ہاتھوں کو. یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا بھی کانٹیکٹ سمجھے. جس وقت مسلمان مکہ میں تھے ان کو اس قدر ٹارچر کیا گیا، اگر آپ ان کے واقعات اٹھا کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، کس کس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ان کے ساتھ. اب آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ان کے اندر ہمت نہیں تھی لڑنے کی؟ کیا وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے وہ تو جانے قربان کرنے کو تیار تھے. ایک دفعہ حضرت بلال کو حکم دیتے کہ تم نے بس رات کو سوتے ہوئے ایسا اٹھا کے نیزہ مارو، ختم کر دو ابو جہل کو، ختم کر دو ابو لہب کو، ختم کر دو یہ بڑے بڑے سردار جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ریٹیلیٹ کرو. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، تم نے جواب نہیں دینا. جتنا بھی تم پہ ظلم کیا جائے تم مڑ کے کوئی بھی بدلہ یا کوئی بھی، کتنا مشکل ہوتا ہے. رات کو سویا ہوا آدمی ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے، مار دیا اس کو، کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن پھر اس سے کیا ہوتا ہوتا ہے؟ وہ لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے یہ شر پسند لوگ، یہ تم گھروں میں یعنی رشتوں کو الگ کرنے والے، باپ کو بیٹے سے، چچا کو بھتیجے سے اس نے دور کر دیا اور اس نے ایسے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی الزام لگاتے تھے نا، انہوں نے باغی کر دیا ہمارے غلاموں کو، ہمارے غلاموں کو کسی اور راستے پر ہی لے گئے. تو یہ جو ان کا الزام تھا یہ تو ٹرو ہو جاتا. اگر ریٹیلیشن آتی تو انہوں نے کہنا تھا دیکھا ہم نے تو کہا تھا یہ تو ہے ہی ایسے، یہ دیکھو اب یہ کر رہے ہیں، یہ ہیں ہی شر پسند لوگ. تو وہ جو ان کے وہ جسٹیفائی کرتے اپنی ظلم کو اور زیادہ ظلم کرتے، بھلے انہوں نے بہت ظلم کیا لیکن پھر جسٹیفائی ہو جانا تھا. ابھی کیا تھا، خود سوچیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ جواب نہیں دیتے اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، جس کو دنیا میں کہتے ہیں نا نان وائلنٹ موومنٹ. یہ سمجھ لیں نان وائلنٹ موومنٹ تھی جو مکہ میں چلی. شیب ابی طالب میں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، چار دن نہیں، چھ دن نہیں، سال نہیں، دو سال نہیں، تین سال تک مسلمان وہاں پر بغیر کھانے پینے، گھر اور کوئی ضروریات کے، ان کے بغیر وہاں پہ محصور رہے تھے. ہر ایک کو کہا گیا تھا کوئی مسلمان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، لوگوں کو اعلان کر دیا گیا تھا اور ایک پیکٹ، ایک معاہدہ لکھ دیا گیا تھا اور لٹکا دیا گیا تھا وہاں پہ کعبہ میں कोई इनको अपनी लड़की नहीं देगा, इनकी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, कोई इनके साथ मुसाफा भी नहीं, हर टच भी नहीं कोई इनको करेगा, कोई इनको कोई चीज बेचेगा नहीं, कोई इनसे कोई चीज खरीदेगा नहीं, कि ये भूखे मर जाए यहाँ पे। कैसे वो जिंदा रहे फिर इतना अरसा? हुरमत वाले महीनों में बस वो आ जाते थे, और जो लोग हाजी यहाँ पे कुर्बानियां करते थे वो खाले ले जाके सारा साल रख देते थे, उनको जला जला के खाते रहते थे। तो हाथ क्यों नहीं उठाते थे? आ जाते ना सारे मिलके यहाँ पे, सबको मारते और रातों को निकल आते और मार मार के चले जाते, लोगों को छीन लेते चीजें उनसे, डाके मारते। हाँ, ऐसे क्यों नहीं किया उन्होंने? उनके हाथ बंधे हुए थे क्या, या वो कमजोर थे? किसी को पीठ पीछे खंजर मारना तो कोई मुश्किल नहीं होता, ज्यादा ज्यादा क्या होता, मुसलमानों की दो चार की जान चली जाती, वैसे भी तो वो शहीद कर ही रहे थे। आपने कभी नहीं सोचा कि क्यों ऐसा कहा गया? नहीं, तुम अपने हाथ रोक के रखो, इसलिए कि मुसलमानों की तैयारी नहीं थी अभी, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग वो नहीं हुई हुई थी अभी, अभी उनको मजबूत करना था, अभी किरदार साजी थी इनकी, अभी इनकी ट्रेनिंग होनी थी, अभी इनको इस काबिल बनाना था कि ये आगे चलकर एक रियासत को संभाल सके। अभी ये मरना मारना शुरू हो जाता तो खत्म हो जाते। अल्लाह ताला ने तरबियत करनी थी, तरबियत, और फिर एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जब चलनी थी तो उसके बाद ही है ना कि वो कहीं पे भी लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, उनके अपने लोगों में से लोग खड़े हो गए थे जो कहते थे ये जुल्म है। शेबे अभी तालिब में जब ये मैसूर हुए थे तो किस तरह से जाके ये सब खत्म हुआ था? कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये जुल्म है, ये क्या कर रहे हो, उन्हीं में से काफरों में से। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे हिमायती बना देता है, लेकिन जब मजलूम जालिम बन जाए तो फिर नहीं कुछ हो सकता। ये आज भी दुनिया में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स होती है ना, जब ऐसी प्रोटेस्ट होती है तो फिर आप देखें अल्लाह ताला दुश्मन में से ही हिमायती खड़े कर देता है। तो उनसे कहा गया कुफू आइडिया कुम, तुम अभी नहीं हाथ उठाओगे। 13 ईयर्स तक उन्होंने कोई हाथ नहीं उठाया, इसीलिए जब जंगे बदर में काफिर आए थे तो उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं था, उनको पता था हमने इनके ऊपर इतना जुल्म किया है। देखें, जब लड़ने के लिए पीछे कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कोई जज्बा होना चाहिए अंदर, को पता था हमने इनके ऊपर इतना जुल्म किया है, हम जस्टिफाइड नहीं है, इन्होंने क्या किया है। और मुसलमानों में एक जज्बा था, वो उस जज्बे से लड़े तो अपने से 3 गुना दुश्मन के ऊपर भी उन्होंने फतह पा ली। तो ये 13 साल को हम भूल जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से, कि ये ज्यादा तो मक्कन पीरियड है, मदनी पीरियड तो कम है, ज्यादा वो पीरियड है। देखिए, मक्के में 2/3 कुरान नाजिल हुआ, 2/3, मदीना में तो 1/3 नाजिल हुआ। फिर भी हम क्या लेते हैं, जंगों की बातें लेते हैं, जंग कर ली, यहाँ पे चले गए जंग की, वहां पे वो जिहाद किया, आज उठो और बस लड़ना शुरू कर दो, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किरदार साजी के। अल्लाह ताला ने फरमाया वह अकीमुस्सलात व आतुस्सकात, तुम अपने हाथ रोके रखो और तवज्जो किस चीज के ऊपर करो, अपनी नमाज को कायम करो, जकात अदा करो। ये क्या चीजें, किस चीज से ताल्लुक रखती, कैरेक्टर बिल्डिंग से। अपने आप को स्ट्रांग करो, पहले अपनी तरबियत होनी चाहिए। अब ये तो लोगों को आसान लगता है, जब जाएंगे हम नमाज चाहे हो ना हो, और चीजों का इस्लाम की पता होना हो, जाएंगे हम, लड़ेंगे, मर जाएंगे, हमें शहीद होने जाना है, जन्नत में चले जाना है, चलो ये तो आसान रास्ता हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, किसी को कत्ल करना दीन का मिजाज नहीं है, याद रखें। उनको इजाजत नहीं दी हुई थी, क्योंकि यहां से ये पता चलता है दीन की दावत का काम हाथ रोक के किया जाता है। मक्का में सारा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे ना, हाथ रोक के किया जाता है, ये छुपी हुई दहशतगर्दी से, साजिशों से, इंतकाम के जज्बात के साथ जाके मार धाड़ करने से इससे दीन का काम नहीं होता। اس سے دین کی دعوت کا کام پیچھے چلا جاتا ہے. 13 سال تک مسلمانوں نے مار کھائی, 13 سال, اور کہا حکم کیا دیا گیا, اگر تمہارا دل چاہتا ہے نا بہت لڑنے کو, تمہارے بازوؤں میں بہت طاقت ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیں کیوں نہیں لڑنے کی اجازت, ہم کیوں ہاتھ باندھے ایسے پڑے رہے, بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں اجازت ملے. اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے ساتھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم کفر کی حالت میں زیادہ عزت والے تھے, آج اسلام کی حالت میں تو ہم ذلیل سمجھے جانے لگے. کیا مطلب تھا؟ یعنی اب بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑتے, ہم تو اس وقت تو بڑے اس سے رہتے تھے, تم تڑاک سے رہتے تھے, بڑے عزت کے ساتھ رہتے تھے, جب سے اسلام میں آئے ہیں الٹا کیا ہو گیا, وہ ہمیں ذلیل کرنے لگے اور ہم آگے سے اپنے بس ہاتھ ایسے ہی رکھے ہوئے اور ہم مقابلے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اور ہم کچھ مار نہیں سکتے, تو ہم تو الٹا ذلیل ہو گئے, ہم ذلیل سمجھے جانے لگے, کوئی ہم واپس کچھ ریٹیلیٹ کر ہی نہیں سکتے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مجھے اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم درگزر کریں کافروں سے, جنگ نہ کریں, یہ حکم تھا. وہ تو چاہتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کی بھڑاس نکالیں, وہ تو چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے روز روز کی یہ جو مرنا ہے اس سے بہتر ہے انسان ایک دفعہ مر جائے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرف توجہ دلائی کہ اب تم میں اگر تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے ساری رات نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہو, تمہارے پاس بہت ذرائع ہیں, بہت وسائل ہیں, بہت مال ہے, اللہ کے راستے میں دے دو, غریبوں کو دو, لیکن ابھی لڑنا نہیں ہے. ایک پورا دور ہوتا ہے جس میں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے, آؤ قرآن کی طرف, آؤ توحید کی طرف. سارا مکن پیریڈ کیا ہے؟ توحید, رسالت, آخرت, بس یہ تین چیزیں ہی تو ہیں. آؤ عقیدے کو صحیح کرو اپنے, اللہ کی محبت, آخرت کا دھیان, یہ دلوں میں راسخ کیے جاتے ہیں. اس دوران میں مار بھی کھانی پڑے تو مار کھا رہے ہیں. اور آج ہم کون سا اسلام لے کر آئے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تلوار ہی اٹھاتے ہیں, پیغام پہنچانے کی طرف توجہ نہیں ہے, تلوار اٹھانے کی طرف ہے. فلما کتب علیہم القتال, اور بس جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال, اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے, قتال فرض ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا اب نکلو. تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ, تو ایک فریق ہے, ایک گروہ ان میں سے ڈر رہا ہے لوگوں سے ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. یعنی پھر تو مشرقین مکہ سے ایسے ڈرنے لگے, یہ کون لوگ تھے؟ منافقین. یعنی وہاں پہ ان کو کہا گیا تھا مسلمانوں کے کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھیں, جب مدینہ آ گئے تو کہا اب لڑو, اب جب لڑنا فرض کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہائے, اب ان کو خوف آنے لگا کہ یہ قریش جو ہیں یہ تو بڑے طاقتور ہیں, ہمارا کیا بنے گا, اور اتنا ان سے ڈر رہے, اتنا ان سے ڈر رہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا ہو, یا پھر اللہ سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں ان انسانوں کا ڈر بیٹھ گیا. رحم فرمائے. ایک تو بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں اگر یہ موقع مل جائے, ایسا ہو جائے تو ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے. جب موقع ملتا ہے, اللہ تعالیٰ چانس دیتا, تو پھر کہتے ہیں اب یہ مجبوری, اب وہ ایسا, اب یہ ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا کہ پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں اجازت ملے تو ہم لڑیں, اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اب تم ڈر رہے ہیں. اب اس میں مدینہ میں جو رہنے والے تھے منافقین وہ بھی تھے, ہو سکتا ہے مہاجرین میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو کمزور ایمان والا ہو. اور یہاں پہ یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض دفعہ دلوں کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی انسانوں کا ڈر اللہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کی قدرت کا اندازہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کتنی ہے اور اس کے مقابلے میں انسان اس کی کیا حیثیت ہے. تب ان کے دلوں میں انسانوں کا ڈر زیادہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا کم. کیا وہ جانتے بھی اللہ کی ذات کیا ہے؟ بعض دفعہ ہمارے بھی دلوں میں ایسا ہوتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں؟ جس وقت یہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ پھر لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا ڈر ہمارے دل میں اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہو گیا. یا نیکی کا کام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی کام ہوتا ہے, لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے, کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ یہ بھی پیچھے رہ گئے نا, کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا لوگوں سے. ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے اگر میں یہ کام کر لوں گی؟ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اللہ کا ڈر نہیں اور لوگوں کا زیادہ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب, تو نے ہم پہ قتال فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب, اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دی ہوتی, ذرا پوسٹ پون کر دیا ہوتا, تھوڑا اور دن ہمارے لیے, ہم تھوڑی تیاری کر لیتے, ہم ایسے کر لیتے, یعنی بہانے کے, جیسے کہ تاخیر کر دینے سے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ تیار ہو جاتے. ایسے نہیں ہے, بات یہ نہیں تھی کہ ڈیلے کر دیا جاتا تو ایکسیپٹیبل ہو جاتا ان کے لیے. بات کیا ہے, اب یہ جو بہانے بنا رہے ہیں کیوں کر دیا, تھوڑی دیر ڈیلے ہو جاتا, اللہ تعالیٰ نے وہ بات کھول دی. قل, کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل, اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو تم وہ کہہ رہے ہو, ایک بات بس کر دی گئی. آپ یہ کہہ دیں دنیا کی کا فائدہ, دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں, اصل میں مسئلہ کیا تھا, ان کے دل میں دنیا کی محبت اتنی آ گئی تھی کہ اب ڈر رہے تھے ہائے دنیا چلی جائے گی, اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑ گیا, یا دنیا کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا. کوئی بات نہیں کہے گی تمہارے اندر دنیا آ گئی, تمہارے اندر یہ ہو گیا, تم ایسے نہیں. ان سے بس کہہ دیں, یعنی تفسیر میں تو ہم یہ بات کہیں گے ہی کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی تو ان کو بتا دیا گیا کہ دنیا کا متاع قلیل ہے, لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا تمہارے دل میں کیا ہے. وہاں پہ کہا گیا بس ان کو یہ بتا دیں, چور کو خود ہی پتا ہے نا, جس کے اندر جو چیز ہے اس کو وہ خود جانتا ہے. اس کو کہہ دیا گیا دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے, والآخرت خیر لمن اتقى, آخرت بہتر ہے, لیکن کس کے لیے بہتر ہے؟ لمن اتقى, ہر ایک کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے تو نہیں بہتر, جو جہنم میں جانے والے ان کے لیے تو بہتر نہیں ہے, اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. تو دنیا کیسے تھوڑی ہے, اس کی کوانٹیٹی بھی تھوڑی, کیونکہ ایج تھوڑی ہے نا اس کی. دیکھیں آپ خود ہی سوچیں, دنیا کی زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں ان لمیٹڈ لائف, انفینٹ, فائنائٹ کے مقابلے میں انفائنائٹ جو ہے, کوئی کمپیریزن ہے؟ 100 سال یہاں پہ جیے اور وہاں پہ ایک ایسی زندگی جس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں, چلتی جا رہی ہے, اینڈ ہی نہیں ہے اس کا, کوئی کمپیریزن ہے نہیں. تو ایج کے لحاظ سے بھی, ٹائم کے لحاظ سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں, کوالٹی کے لحاظ سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں. کہاں آخرت اور اس کی نعمتیں, اور کہاں دنیا کے مسئلے مسائل اور مصائب. یہاں کا سب عیش بھی مل جائے تو وہاں پہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر, اتنی سی جگہ, چھوٹی سی. تو دنیا تو قلیل ہی ہے, کوانٹیٹی میں بھی قلیل ہے, کوالٹی میں بھی قلیل ہے. اور پھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت یہ بتائی آخرت کے مقابلے میں, صرف اتنی سی ہے کہ تم کسی سمندر میں جاؤ اور اس میں انگلی ڈبو لو اور نکالو تو دیکھو کتنا سا پانی تمہاری انگلی پہ لگا رہ جاتا ہے, جتنا یہ پانی ہے سمندر کے مقابلے میں. اتنی حیثیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں. جب انسان مر جائے گا نا, اسے پوچھا جائے گا کب لبث, کتنا ٹھہرے تم, دنیا میں کتنا جیے تھے؟ وہ کہے گا یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، خود ہی کہے گا. بعض لوگ تو یہ کہیں گے ما لبثنا غیر ساعة، ہم نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی. ایک گھڑی مطلب کیا؟ ایک گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہم رہے، یہ 70-80-90 سال کی زندگی ایک گھنٹہ نظر آئے گی. اس لیے کہ جب وہ آخرت کی وہاں کی زندگی دیکھے گا، اس کو نظر آئے گی، تو واقعی یہ صرف اتنی سی لگے گی. تو یہاں کا متاع بھی، دنیا کی زندگی کی یہ عیش آرام کمائیاں، یہ فائدے، یہ سب بھی بہت قلیل ہیں. اور قلیل کو بھی کہا گیا قلیلن، تھوڑا، اتنا تھوڑا. جب قلیلن آئے گا نا تو نہ ہونے کے برابر، اتنا تھوڑا. ہمیں کتنی بڑی نظر آتی ہے یہ دنیا، کتنی زیادہ نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا اصلیت بتائی ہے. تو ان کو کہا گیا تم اس سے بچ رہے ہو، اصل میں تمہاری بیماری ہی ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، تم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اب بہانے یہ بنا رہے ہو، ہائے اللہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہوتا، تھوڑا سا یہ کیا ہوتا. تو یہ تو بہت تھوڑی ہے، آخرت بہت بہتر ہے تقویٰ والے کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے دھاگے برابر، اتنا سا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنا، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. تم اللہ کے راستے میں اگر کوئی نقصان اٹھاتے ہو تو تم سوچتے ہو اللہ تمہارا حق رکھ لے گا. نہیں، کوئی اللہ کے راستے میں کچھ بھی دیتا ہے وہ یاد رکھے لا تظلمون فتیلا. اگر آپ اپنا وقت دے رہی ہیں نا ابھی، تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا دھاگے برابر بھی، اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. وہ کسی کا بھی ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مار لینا. آپ کا حق تھا کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی اجر دیا جاتا، اب آپ کو کوئی اجر نہیں دیا جا رہا، تو یہ ظلم ہو جائے گا. تو وہ کسی کا حق نہیں مارے گا دھاکے برابر بھی. آپ نے اتنی سوئی برابر بھی چیز کسی کو دی، یا اتنا سا وقت بھی دیا، یا اتنی سی ایفرٹ بھی کی، اس کا بھی آپ کو مل جائے گا اجر. اس لیے کبھی فکر نہ کیا کر، پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس میں. جو دیا ہے نا آپ کو، اس کا فائدہ مل کے رہے گا، نہ کوئی بھولے گا نہ حق مارا جائے گا.